الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أهلها مصلحون وقال الله تبارك وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون وقال الله تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور دوستو قرآن کریم میں جن مضامین کو نہایتی اہمیت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان مضامین میں سے ایک مضمون ہے اللہ کا تعارف کہ اللہ کی ذات کے اندر کیا کیا اوصاف ہیں اور اللہ کا بندوں کے ساتھ کس قسم کا تعلق کب رہتا ہے جس طرح سے قرآن نے پچھلی قوموں کے حالات تفصیل سے بیان کیے ٹھیک اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ کا تعارف نہایت ہی تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا ہے اس میں اللہ کی قدرت اللہ کی رحمت بندوں کے متعلق اللہ کی شفقت بندوں کے لیے اللہ نے کیا کیا انتظامات کیے ان سب کی تفصیل اور جب بندے بگڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا غضب اور پھر اللہ کا غضب کیسے نازل ہوتا ہے اور کیسے تباہ کر دیتا ہے اس کی تفصیلات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں اور یہ قرآن کا اہم ترین موضوع ہے۔ ایک طرف سے اللہ جل شانہ بے انتہا زیادہ رحیم اتنے زیادہ رحیم کہ انسان اس کی رحمتوں کا تصور بھی پورا نہیں کر سکتا کہ اللہ کتنا زیادہ رحیم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رحیم ہونے کو اپنے اس ارشاد یعنی حدیث میں یوں بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ریگستان کے اندر جا رہا تھا اونٹ پر اس کا کھانے پینے کے سامان تھا اور کھانے پینے کے سامان تھا اس پر بھروسہ تھا اسے ریگستان میں سفر کرتے کرتے وہ تھک گیا پھر ایک جگہ اس نے اونٹ روکا وہ سواری سے اتر گیا تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی جب آنکھ کھل گئی جب وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ جا چکا تھا وہ اٹھا اور اس اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا جہاں جہاں تک اس کے بس میں تھا اس کو اونٹ ڈھونڈا مگر وہ اونٹ کہیں ہاتھ نہیں آیا اب اسے یقین ہو گیا کہ میں اس ریگستان سے پیدل نکل نہیں سکوں گا کھانے کا میرے پاس کوئی سامان نہیں پینے کا میرے پاس کوئی چیز نہیں اور اس ریگستان کے اندر میں پھنسا ہوا ہوں چلنے کی جتنی کوشش وہ کر سکتا تھا وہ کی مگر اسے یقین ہو گیا کہ میں نکل نہیں سکوں گا اور بھوکا پیاسا بھی مروں گا لہٰذا واپس آ کر ٹھیک اسی جگہ بیٹھ گیا جس جگہ پر اس نے اونٹ کو باندھا تھا اسی بیچ میں اس میں بےہوشی طاری ہو گئی بےہوشی طاری ہونے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا جبکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ مجھے مرنا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ میرا وہ اونٹ واپس آ چکا ہے اور اس اونٹ کے اوپر وہ کھانے کے سامان بھی موجود ہے اور وہ پینے کے سامان بھی موجود ہے تو اب وہ کھڑا ہو گیا اور انتہائی خوشی کے عالم میں وہ یوں کہتا ہے بجائے اس کے کہ وہ یوں کہتا ہے یا اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا اللہ ہے اس کا الٹا کہہ رہا ہے وہ خوشی میں یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا اللہ ہوں کیوں ایسا کہہ گیا اس لیے کہ موت کا یقین ہو چکا تھا بچنے کے اس کے پاس اسباب نہیں تھے اور اس صورتحال کے اندر وہ اونٹ اس کا واپس آ گیا اور واپس آنے کے بعد پھر اب وہ بے اختیار خوشی میں اتنی یہ بات کہہ رہا ہے کتنی خوشی اس کو ہو گئی بے انتہا زیادہ یہ بات بیان کر کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا اس بندے کو اپنا اونٹ واپس آنے پر خوشی ہوئی اس سے 100 گنا خوشی زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ شانہ کو تب جب ایک آدمی گناہ کی زندگی چھوڑ کر کے واپس آ جاتا ہے کیوں خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا اپنے بندے کے ساتھ بڑی محبت ہے اس لیے قرآن کریم میں خوب تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ بیان فرماتے ہیں جتنا زیادہ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا غفور الرحیم اتنا اللہ جل شانہ نے ذو عذاب علیم بیان نہیں کیا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سمجھانے کے لیے, اونٹنی کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ظاہر ہے اونٹنی نیچے بیٹھی بھی ہوگی, بچہ پیدا ہو جائے گا, اور بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ ابھی نہایت ہی کمزور, نہایت ہی نازک اور موت اور زندگی کے کشمکش میں ہوگا, اور ذرا سے اس کو چوٹ اگر لگ جائے گی وہ جان مر سکتا ہے. اب یہ اونٹنی یا گھوڑی یہ جب کھڑی ہو جائے گی تو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ کھڑے ہوتے ہوتے اپنا پاؤں اسی اونٹنی یا بچے پر ٹیک دے گی, اور اگر اس پر پاؤں ٹیک دیا اس نے تو وہ مر جائے گا. گھوڑی بھی ہو سکتی ہے, اونٹنی بھی ہو سکتی ہے, دونوں کا تذکرہ حدیثوں میں ہے. گھوڑی کی حدیث بخاری میں روایت. یہ گھوڑی کیا کرتی ہے, جب کھڑی ہونے لگتی ہے تو اپنا پاؤں ٹیکنے کے لیے وہ اچھی طرح سے دیکھتی ہے اس بچے کے اوپر میرا پاؤں نہیں آنا چاہیے. جو گھوڑی کے ذہن میں یہ تصور کس نے ڈالا ہے کہ اللہ جل شانہ نے کتنا ہے یہ, اللہ تعالی شانہ نے رحم کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا, اور اس ایک حصے میں سے کچھ حصہ اس گھوڑی کے ذہن میں بھی ڈالا گیا, جو بے عقل جانور ہے, جو شعور والا نہیں ہے, جو ویسی عقل والا نہیں ہے جیسے انسانوں کو, ویسی ہمدردی والا نہیں ہے جیسے انسانوں کو ہمدردی ہوا کرتی ہے. اس بے شعور بے عقل جانور کو بھی جب اتنا حصہ مل گیا رحم کا کہ وہ اپنی بچے پر اپنا پاؤں نہیں ڈال رہی ہے, بچا رہی ہے اپنے پاؤں, تو گویا ساری کائنات میں یہ جو رحم تقسیم ہوا وہ کتنا ہوگا, اور اللہ نے اپنے پاس جو رحم رکھا وہ کتنا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ شان و بیان فرماتے ہیں, میں نے تمہیں پیدا کیا, تم نے مجھے درخواست نہیں دی تھی, تم نے مجھ سے مطالبہ نہیں کیا تھا, میں نے اپنی چاہت اپنے فیصلے سے تم کو پیدا کیا, پھر ماں کے پیٹ میں تمام چیزیں تم کو عطا کی ہیں, یہ میرا رحم ہی تو ہے, پھر ماں کے پیٹ سے تمہیں دنیا میں نکالا اور جس جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ ساری چیزیں میں نے تمہیں عطا کر دی, تم نے آنکھیں نہیں مانگی تھی میں نے آنکھیں دی, تم نے آواز نہیں مانگی تھی میں نے آواز دی, تم نے شکل و صورت الگ نہیں مانگی تھی میں نے شکل و صورت الگ کی. غرض یہ کہ قدم قدم پر اللہ جل شانہ کا رحم انسان کے ساتھ ہوتا ہے, اور قرآن کو تفصیل سے اس کو بیان کرتا ہے. دوسرا مضمون جو اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ شانہ کا غضب, کہ اگر تم نے گمراہی اختیار کی تو اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ پہلے تو بہت دن تک برداشت کرتے ہیں, فوراً پکڑ نہیں کرتے, اور یہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ جل شانہ وقفہ لیتے ہیں, فوراً پکڑ نہیں کرتے, انتظار کرتے ہیں, مہلت دیتے ہیں, سنبھلنے کا وقفہ دیتے ہیں. قرآن میں بھی جگہ جگہ یہ مضمون ہے, مثلاً اس جگہ اللہ تعالیٰ شان و بیان فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ رہے ہیں نا کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کا رویہ جوں کا توں برقرار رکھا تو اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی. یہ کہتے ہیں آتی کیوں نہیں وہ پکڑ, تو آپ جواب میں کہیے اللہ کے ہاں ہر کام کے لیے وقت متعین ہے, اس سے پہلے نہیں ہو. ایک جگہ تو یہ بیان کیا, اور ایک جگہ یوں بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ شان کی پکڑ شروع ہو جائے تو شام تک تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا, کیونکہ ایک نے ایک جرم کیا اس پر پکڑ آ گئی, دوسرے نے دوسرا جرم کیا اس پر پکڑ آ گئی, تیسرے نے تیسرا جرم کیا اس پر پکڑ آ گئی, شام تک ساری قوم تباہ ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں, وقفہ لیتے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانہ بیان فرمایا فلما نسو ما ذکروا به, بار بار ان کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں, یاد دہانی کرائی جا رہی ہے, لیکن وہ آنکھیں نیچے ہوئے ہیں, بے فکر ہیں, کوئی توجہ نہیں کر رہے ہیں. ہم تمام راستے کھول دیں گے, تمام دروازے کھول دیں گے, جس طرح سے چاہیں زندگی گزاریں, اور جب وہ اپنی سرکشی میں پوری طرح سے مگن ہو جائیں گے اخذناہم بغتتن, تو اچانک پکڑ لیں گے. فائدہ مبلسون, پھر وہ مایوس ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, کچھ دیر تک ان کو یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا یا اللہ کی طرف سے سزا آ گئی. امتحان اور چیز ہے, سزا اور چیز. اگر امتحان آ جائے اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمان کی حالت بہت اچھی ہے, اعمال کی حالت بہت اچھی ہے, تبھی امتحان آ رہا ہے, جانچا جا رہا ہے کہ صاحب تمہارے پاس جو ایمان ہے, ہے ایمان کمزور ہے یا طاقتور ہے, یہ ہم ذرا جانچنا چاہتے ہیں. تمہارے پاس جو اعمال ہیں ان کو ہم جانچنا چاہتے ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں, تو یہ امتحان ہوگا. لیکن اگر حالت خراب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جو سزا آئے گی وہ امتحان نہیں, وہ تو عذاب ہوتا ہے. تو پہلے یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کو یہ امتحان آ گیا خدا کی طرف سے یا سزا آ گئی. تنگ دستی صحابہ کو بھی آئی, ظاہر ہے وہ عذاب نہیں وہ امتحان تھا. جنگوں میں پریشانیاں صحابہ کو بھی آئیں, بھوکے پیاسے وہ بھی رہے, سفر میں جا رہے ہیں, پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, پھٹے پرانے, اور پاؤں ننگے پاؤں چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے, چھالے پڑ گئے, اس کے بعد چلنے کی بھی ہمت نہیں رہی, چلنے کی بھی ہمت نہیں, بار بار حضور کو شکایتیں کر رہے, یا رسول اللہ ہمارے پاؤں کی حالت دیکھیے, تو مشکل تو آ رہی ہے. اور نام ہی رکھا گیا غزوہ ذات الرقہ, ایسا غزوہ کہ جس میں پاؤں کے مختلف نشانات بن گئے تھے, کہیں پھٹا ہوا ہے, کہیں زخمی ہے, کہیں آبلا پڑا ہوا ہے, تو ذات الرقہ مشکلات در مشکلات آتی رہی, بھوکا بھی رہنا پڑا, پیاسا بھی رہنا پڑا, دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں بھی جھیلنی پڑی, یہ تمام چیزیں آئیں, لیکن وہ تمام کے تمام عذاب نہیں تھا, وہ تو امتحانات تھے. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ شانہ آزمائیں گے تم سچے ہو یا جھوٹے, تمہارا ایمان پختہ ہے یا کچا. ہم جب چپل خریدنے والا, وہ چپل بیچنے والا کبھی کبھی چپل کو بہت کھینچ کر کے دکھاتا ہے, وہ دراصل آزمائش میں ڈال کر کے بتاتا ہے کہ بہت قابل اعتماد ہے. تو جب خدا کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے تو سمجھنے والے پہلے یہی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ ہم پر خدا کی طرف سے عذاب تھا یا خدا کی طرف سے یہ امتحان آ گیا. امتحان ایمان کی مضبوطی اور اچھے اعمال کی حالت میں ہوتا ہے, اور عذاب جو ہے وہ ایمان کی خرابی اور اعمال کی خرابی کے نتیجے میں آتا ہے. تو تم سمجھ نہیں سکو گے کہ ہم پر یہ عذاب آ گیا تھا اور یا ہمارے پر ہمارے لیے امتحان آ گیا تھا. فائدہ مبلسون, اس کے بعد ہی جب اس پر بھی سنبھلتے نہیں ہیں تو سنبھلتے نہیں ہیں, پھر آگے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کیا, تم اتنے مگن, تم اتنے سرکشی میں مبتلا, اتنے مست ہو, تم گھبراتے کیوں نہیں ہو اس ذات سے کہ وہ ٹھیک چاش کے وقت تم پر عذاب بھیج دے گا. ٹھیک چاش کے وقت تم پر عذاب بھیجے گا, تم کھیل کود میں مست ہوں گے. آمین کو راب, بستیوں میں رہنے والے لوگ مطمئن بیٹھے ہیں, خدا کی پکڑ سے بے فکر بیٹھے ہیں. ایا کہ ہم باتنا ذہن, یہ کہ ٹھیک چاش کے وقت تم پر میری طرف سے عذاب آ جائے گا. یہ جو زلزلہ آیا ٹھیک چاش کے وقت آیا. وہ ہم یا لاگون, اور تمام لوگ کھیل کود میں مست ہوں گے. چنانچہ کھلم کھلا جب رمضان کے اندر لوگ, نوجوان لڑکے روزہ توڑ کر کے اور رمضان کا مذاق اڑا کر کے, اتنا ہی نہیں بلکہ اکثروں کے کوئی ٹیم ایک بلڈنگ میں بیٹھ کر کے شراب پی رہی ہوگی, پھر خدا کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا. افا امین اہل القرا, بستیوں والے کیوں مطمئن بیٹھے ہیں. ایا کہ ہم بات سنا, یہ کہ ہماری پکڑ آ جائے گی. زحم ٹھیک چاش کے وقت, وہ ہم یا لاگون, اور وہ کھیل کود میں ہوں گے. اور آگے افا امین اہل القرا یا کہ ہم بات سنا بیاتن ہم نائمون, کیوں مطمئن بیٹھے ہو تم, کیوں بے فکر بیٹھے ہو کہ میرا عذاب آ سکتا ہے, تم سوئے ہوں گے, صبح اٹھائے گا بھی نہیں کوئی, رات رات میں دب جاؤ گے. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے میرا عذاب آئے گا, تمہارے نیچے کے مقام اوپر ہو جائیں گے, اوپر کے نیچے آ جائیں گے. اس سے آگے اور آگے اللہ تعالیٰ شانہ بیان فرماتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے, میں کر سکتا ہوں, تمہاری برائیوں پر میں فوراً پکڑ نہیں کر رہا ہوں, لیکن تمہاری برائیوں کی مقدار, تمہارے برے بننے کی رفتار, تمہاری سرکشی, تمہارا تمرد, دین کو مذاق اڑانا اور مست ہو جانا, دولت آئی تو خرافات میں اڑانا, نہیں آ رہی ہے تو حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر دولت کے پیچھے دوڑنا, نوجوان نسل بگڑی ہوئی ہے, ایمان ان کے خراب, اعمال ان کے بگڑے ہوئے, فحاشی عام اور فخر محسوس کر رہا ہوں, جب یہ سرکشی کا ماحول بن جائے گا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سانوں کی پکڑ آ سکتی ہے, تو سنو تم نہیں, تمہارے جانور ختم کر دیے جائیں گے. وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, اگر انسانوں کی بدعملی پر اللہ تعالیٰ شانہ پکڑ کرنے پر آئیں, مَا تَرَكَ اللَّهُ ذَرِّيَّةً مِّن دَابَّةٍ, تو روئے زمین پر جانور بھی باقی نہیں چھوڑیں گے. بزرگو, صورتحال یہ ہو گئی کہ جانور بھی باقی نہیں بچے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتا ہے, مگر میرے عذاب نازل کرنے کا ضابطہ کیا ہے, کہیں یہ خدا کی طرف سے ظلم تو نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں, آپ تعارف کرتے ہیں, نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں انسانوں پر ظلم کروں, ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ شانہ اور زیادہ واضح کر کے بیان فرمایا, وما کان ربک لیہلک القرا, تیرا رب کیسے ہو سکتا ہے کسی بستی کو تباہ کر دیں, تیرا رب کیسے ہو سکتا ہے کسی بستی کو فنا کر دیں, وہ اہلھا مسلمون, درحال کہ وہاں کے لوگ اچھی حالت میں تھے, نیک تھے, برائیوں سے بچے ہوئے تھے, پھر تیرا رب ان کو تباہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو ظلم ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ شانہ ظالم نہیں ہے. وما کان ربک لیہلک القرا بظلم و اہلھا مسلمون, تیرا رب ظالمانہ طور پر کسی بستی کو تباہ نہیں کر سکتا، در حال کہ وہاں کے لوگ اچھی حالت میں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ نہیں کرے گا. اور اگر کہیں کے لوگ تباہ کیے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں تھیں جن خرابیوں کی بنا پر یہ تباہیاں آنے لگی ہیں. اگر سنبھل گئے تو ٹھیک، اور اگر نہیں سنبھل رہے ہیں تو آگے اس سے بڑھ جا سکتے. بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانوں نے یہاں تک بھی بیان فرمایا، اللہ کو قدرت ہے ذہنوں میں رکھو، اچھی طرح سے ذہنوں میں بٹھا کرو، اللہ کو طاقت ہے، اوپر سے عذاب بھیج دے گا. چنانچہ برف کا موسم ختم ہونے کے بعد اوپر سے برف کا طوفان آیا اور ساری بستی نیچے دب گئی. لوگوں نے سمجھا یہ کہ پہاڑ سے پسی گر کر کے آئی برف کی، پہاڑ کہیں نہیں، وہاں تو سیدھے اوپر سے برف کا پہاڑ بن کر کے آسمان سے نیچے اور زمین پہ بیٹھ گیا. قل هو القادر، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ شانہ کو قدرت ہے، اللہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اوپر سے تم پر عذاب بھیج دے گا، او من تحت ارجلکم، یا زمین کے نیچے سے عذاب نکالے گا. چاہے زمین پھٹنے لگی اور انسان اندر جانے لگے، او من تحت ارجلکم، او یلبسکم شیعا، یا تم کو الگ الگ گروپوں میں تقسیم کر دے گا، الگ الگ جماعتوں میں منقسم ہو جاؤ گے، اور ایک جماعت دوسری جماعت کو اپنی طاقت کا مزہ چکھائے گی، ایک جماعت دوسری جماعت کو تباہ کرے گی، ایک جماعت دوسری جماعت کو نقصان پہنچائے گی، چاہے وہ جانوں کا نقصان پہنچائے، چاہے وہ مالوں کا نقصان پہنچائے. یہ کہیں گے ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو، لہذا ہمیں حق ہے تمہارا نقصان کرنا. وہ کہیں گے ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو، لہذا ہمیں حق ہے کہ تمہارا جانی یا تمہارا مالی نقصان کریں. اور یہ بھی سکم شیعہ ویدی کا بعد حکم بات سباد، یہ بھی اللہ تعالیٰ شاہ کا عذاب ہوگا. ایک طرف سے اللہ تعالیٰ شاہ اپنی پاک اپنی رحمت کو مظاہرہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ایسی ہے، یہاں جہاں یہ زلزلے آئے، ان زلزلوں کی تباہ بستیوں میں، ایک علاقے میں صورتحال کیا ہوئی کہ سب زمین کے اندر سے کالا پانی نکل رہا ہے، اور سینکڑوں انسان ہیں وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سب زمین کے اندر سے کالا پانی آ رہا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ جہاں پہلے پانی نکلتا نہیں تھا وہاں سے پانی نکل گیا اور صاف شفاف. جب وہ بستی کے قریب پانی پہنچا تو کالا ہو گیا، اور جب بستی سے پار نکل گیا تو پھر سفید ہو گیا، اور اس وقت وہ پانی بہ رہا ہے. قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں، افرائیتم ما تشربون، کیا تم دیکھ رہے ہو وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتم من المزن، تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے، ام نحن المنزلون، یہ ہم اتارتے ہیں، لو نشاء جعلنا اجاجا، اگر میں چاہوں گا اس پانی کو تو میں کڑوا بنا دوں گا. فلا تشکرون، اس وقت تم شکر پڑو گے. چاہ جو ان علاقوں میں ہمارے بہت سارے بزرگ گئے، وہاں ان علاقوں میں جہاں چشمے بہ رہے تھے چشمے غائب ہو گئے، پانی کے قطرے قطرے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ صورت حال کیا ہو گئی. اس کے بعد پھر ذہن معروف ہو جائیں، اللہ سے لوگوں کے دلوں میں شکایت پیدا ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ بیان فرماتے ہیں، بہت اچھا، اگر تمہیں میرے بارے میں شکایت پیدا ہو رہی ہے تو تمہارے دلوں میں میرے بارے میں شکایت پیدا ہو کہ تم کرو گے کیا، تمہیں زیادہ ہی غصہ آ جاتا ہے، چڑھ جاؤ آسمان میں. آسمان میں نہیں چڑھ پا رہے ہو، کہیں رسی لٹکاؤ، اس رسی لٹکا کر اپنے آپ کو اس میں پھانس باندھ دو، اور باندھنے کے بعد زمین اوپر سے آسمان سے نیچے اپنے آپ کو پھینک دو، پھر پھینکنے کے بعد دیکھو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوا یا نہیں. کیا کرو گے تم غصہ کر کے؟ من کانا یظن، جس آدمی کو تصور آ رہا ہے اللہ ینصر اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے کوئی مدد نہیں کی، فل یمدد بسبب الی السماء، چڑھ جاؤ آسمان میں، آسمان سے نیچے زمین پر چھلانگ مارو، پھر دیکھو کیا ہو جاتا ہے، کیا ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ شاہ بالکل غنی، کوئی پرواہ نہیں ہے، قومیں تباہ ہو جائیں ہو جائیں، لیکن تباہ کب ہوتی ہیں؟ تب ہوتی ہیں تباہ کے جب وہ گناہوں میں مبتلا ہوتی ہیں، جو برائیوں میں مبتلا ہوتی ہیں. برائیاں، اللہ اکبر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برائیاں اپنے زمانے میں بیان فرمائی تھی کہ قرب قیامت میں ایسی ایسی برائیاں ہوں گی، وہ ساری برائیاں جب ہمارے ہاتھوں سے ہونے لگیں، جب دین کا مذاق اڑانے لگیں، جب قرآن کریم کو بیکورڈ فرسودہ کتاب بتانے لگے مسلمان، اللہ اکبر. حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا سورج کے پلٹنے کا لوگ مذاق اڑائیں گے. حضور نے فرمایا قرب قیامت میں سورج واپس آ جائے گا، وہ مذاق اڑائیں گے. عذاب قبر کا لوگ انکار کریں گے، اس وقت پوری جماعت ایسی ہے جو کہتے ہیں عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے، ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں، یعنی حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں عذاب قبر ہے ہی نہیں کوئی چیز، کیونکہ قرآن میں کہیں عذاب قبر کا تذکرہ نہیں ہے. جب عذاب قبر کا انکار کیا جائے گا جب حساب کا لوگ انکار کریں گے, اس وقت بھی مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ایسی ہے, اے یہ گناہ مت کرو, کہتے ہیں نقصا وشت. یہ نقصا وشت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے. میں تو تب مانوں گا جب میں کوئی دیکھ کر کے آؤں گا, یا کوئی آدمی آ کر مجھے بتائے گا صاحب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے بعد میں مان لوں گا. باقی اس کے علاوہ جو تم بتاتے ہو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر مرنے کے بعد یوں ہونا ہے, وہ گویا قابل اعتماد نہیں. اس جملے کا مطلب یہ نکلے گا. تو بڑی بے فکری کے ساتھ جب مسلمان یہ بولنے لگتے ہیں ہے نت کو صاحب اچھ, اس کے معنی یہ ہے کہ عذاب قبر پر اعتماد نہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ ایمانیات یہ ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اور اگر قانونی بنیاد پر فیصلہ کرنے لگیں کہ یہ شخص مسلمان رہا بھی یا نہیں تو بہت ہی نازک فیصلہ ہو سکتا ہے, لیکن صورت حال مسلمانوں کی یہ بن گئی. تو جب حالات یہ ہونے لگتے ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور ابو سعید خدری دونوں اگریت, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مصنف احمد میں ہے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بخاری میں ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالاً ہی ادق فی اعینکم من الشعر, تم ایسے کام کر رہے ہو جو کام تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک, یعنی معمولی. تم ایسے کام کرتے ہو جو کام تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک, یعنی بہت معمولی. وکنا نعدها فی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات, یعنی المهلکات. اور ہم جب اس طرح کا کام حضور کے زمانے میں دیکھتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے ساری قوم تباہ ہو جائے گی کیونکہ یہ برا کام ہو گیا. تو جن کاموں کو ہم ساری قوموں کی تباہی کا ذریعہ مانتے تھے اس کام کو تم بال سے زیادہ ہلکا سمجھ رہے ہو, یہ کیسا دور آ گیا. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرمایا اپنے صحابہ کے زمانے میں. آج ہم کتنا اس سے آگے جا چکے ہیں اور کس طرح سے کھلم کھلا حرام کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ مسلمان دل سے نفرت کرنے لگتا ہے جب اس سے کہا جائے گا یہ چیز حرام ہے, عورتوں کا بے پردہ ہونا حرام, لیکن آج کے مسلمان کو یہ ہضم ہونے کے لیے تیار نہیں کہ صاحب اسلام نے یہ حکم کیوں دیا, یہ حکم نہیں ہونا چاہیے تھا. صاحب اپنی لڑکیوں کو مردوں جیسا لباس پہنانا حرام, اللہ کے نبی نے اس پہ لعنت کی ہے. اور مسلمان فخر کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو پیر چھوٹے پہنانے لگیں گے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی ہے, اس کے بعد خدا کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا اور کیا ہوگا. جب مسلمان سے کہا جائے گا رشوت حرام اور یہ ایسا جیسا کتا کھانا, مسلمان کو یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے اور یا تو زیر لب مسکرا کر کے اس کو مذاق اڑا دے گا اور کہے گا کہ صاحب یہ پرانے زمانے کی باتیں آج نہیں چلتی ہے. تو کہ سرکشی کے ساتھ, تمرد کے ساتھ اور بہت ہی بے التفاتی کے ساتھ غیر اہم جان کر کے سائڈ میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد ہڑلے کے ساتھ حرام لوگ کھا رہے ہیں. جب اس طرح کی خرابیاں آنے لگیں گے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پیشوں کو یہاں فرمائی تھی, جب مسلمان میرے دین کا مذاق اڑائیں گے, جب مسلمان یہود و نصارہ کی نقالی کرنے لگیں گے, جب مسلمان مسجدیں بنا کر فخر کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھائیں گے, جب مسلمان شراب کو نام بدل کر حلال کر لیں گے, جب مسلمان رشوت کا نام بدل کر اس کو حلال کر لیں گے, جب مسلمان دوستوں کی خدمت زیادہ کریں گے والدین کو چھوڑ دیں گے, جب مسلمان بیوی کی خدمت زیادہ کرے گا ماں کو چھوڑ دے گا, جب مسلمان اپنے پہلے والے انسانوں کو بڑا بلا کہے گا یہ صحابہ سے کچھ نہیں آیا, وہ کر ہی نہیں سکے کچھ, ائمہ مجتہدین دین سمجھے ہی نہیں ہے, محدثین نے خطائیں کی ہیں حدیث پر فیصلے کرنے میں غلطیاں کر گئے, یہ جو بعد کے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بلا کہنے لگیں گے, تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر ان انسانوں کو انتظار کا. یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے, ترمذی میں روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر انسانوں کو انتظار کرنا چاہیے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ زمین میں دفن ہونے لگیں گے, آسمان سے پتھر گرنے لگیں گے. یہ برسات قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ شان بیان فرمایا یا نبی اللہ یاد کیجیے وہ وقت جب آپ کے خلاف میٹنگ ہو رہی تھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے, ایک نے مشورہ دیا نے قتل کرنا تو مشکل لگتا ہے, دوسرے نے کہا کہ پھر ان کو گرفتار کر کے ہم کہیں انڈر گراؤنڈ کر دیں گے اور ایسی جگہ پہنچا دیں گے کہ جہاں کوئی کسی کو ملنے کا موقع ہی ان کے ساتھ نہیں رہے گا, تیس چوتھے نے کہا نہیں ان کو پکڑ کر کے دور دراز کسی ملک میں پہنچا دو, یہ مختلف رائے آ رہی تھی آپ کو ختم کرنے کے لیے اور آخر انہوں نے فیصلہ کر دیا نہیں قتل ہی کرنا ہے. اس وقت ہم نے ان کی سازش آپ کو بچا لیا. یہ مضمون بیان کرنے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ شانہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کفار ایک طرف سے اپنی سازشیں کرتے ہیں, اپنی مہمیں چلا رہے ہیں اور یہ مشورے کر رہے ہیں, ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی سچا ہوتا اور ہم اس کی تکذیب کر رہے ہیں, ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں, تو جھٹلانے پر خدا کی طرف سے ہم پر عذاب آ جانا چاہیے تھا, لیکن خدا کی طرف سے عذاب آتا نہیں ہے, اس کے مطلب یہ کہ ہم سچے ہیں, یہی جھوٹا ہے. وَإِذْ قَالُوا, اے اللہ کے نبی یاد کیجئے آپ, جب انہوں نے کہا اللہم یا اللہ ان کانا ھذا والحق, یہ نبی اور یہ قرآن اگر دونوں سچے ہیں اور ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, ان کانا ھذا والحق من عندك فامطر علینا حجارت من السماء, تو آسمان پر ہم پتھر برسائیے, تو اللہ تعالیٰ شامع جواب فرما رہے ہیں میں پتھر برسا سکتا ہوں, میں پتھر برسا سکتا ہوں, ان کے مطالبے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے چیلنج کرنے کی ضرورت, میں برسا سکتا ہوں پتھر, مگر میں نہیں برساتا ہوں, وجہیں دو ہوں گی. نمبر ایک, آپ یہاں تشریف فرما ہیں, اس لیے آپ کے ہوتے ہوئے کیسے پتھر برسائے جا سکتے ہیں, اور جب تک آپ رہیں گے تب تک ان پر عذاب وہ والا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے, اب بعد کی قوموں کے لیے کیا نسخہ بیان کیا گیا, تو بعد کی قوموں کے لیے نسخہ بیان کیا گیا کہ میری طرف سے پتھراؤ ان پر نہیں ہوگا, انہیں عذاب ان پر نازل ہی ہوں گے, جب تک یہ استغفار کی حالت میں ہوں گے, جب تک یہ توبہ کی حالت میں ہوں گے, جب تک یہ اپنے آپ کو سدھار کی حالت میں ہوں گے. وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, کیسے اللہ تعالیٰ شان ان کا عذاب بھیجے گا, وانت فیہم, آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں, وما کان اللہ معذبہم, اور اللہ تعالیٰ شان ان کو کیسے عذاب بھیجے گا جبکہ یہ استغفار کر رہے ہوں گے. تو جب انسان یعنی مسلمان جب پہلے والے لوگوں کو برا بلا کہنے لگیں گے, برا بلا کہنے لگیں گے, آج کل بکثرت لوگ پوچھتے رہتے ہیں, کل کے سب ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو اور ان کی وہ شکلیں دکھائی جا رہی ہیں, وہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے, یہی ہیں وہ اپنے پرانے بزرگوں کی جن کی عظمتیں ہمارے دلوں میں ہیں, جب ان کو اس طرح سے پامال کیا جانے لگے گا, جب اس طرح سے ان کو آج کے فاسق و فاجر کوئی عمر بن گیا, کوئی عائشہ بن گئی, کوئی بلال بن گیا, اور بکثرت ہم دیکھتے رہیں گے, اور دیکھتے رہنے کے بعد پھر اس کے بعد پھر جو ہی کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ پڑھیں گے یہی فاسق و فاجر نظر میں آ جائے گا, جو ہی ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ پڑھیں گے وہی فاسق و فاجر عورت نظروں میں آ جائے گی جو آپ نے ٹی وی میں دیکھی ہو, جو ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تذکرہ پڑھیں گے وہی فاسق کو فاسق کوئی کالا انسان جو ہے وہ نظروں میں آ جائے گا اور آپ کے ذہن میں شکل بیٹھ جائے گی. تو گویا مسلمان مہم چلا رہے ہوں اپنی ان عظیم ترین شخصیات کا مقام نیچے گر جائے اور اس کے بعد پھر ان کی عظمتیں ختم ہو جائیں گی, جیسے واقعی مذہب والوں نے کیا کیا, اپنے مذہبوں کی فوٹو بنائے اور فوٹو بنانے کے بعد بعد میں وہ ماچس کی ڈبیا پر بھی ان کا فوٹو ہوتا ہے اور وہ کل کو نالی میں رہ ملتا ہے, اس لیے اسلام نے حرام کر دیا تھا ان کو یہ تصویریں بنانا حرام, یہ اس لیے تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ ٹی وی دیکھنا ہے حرام ہے, آج کے مسلمان کو یہ بات ہضم ہوتی نہیں ہے, حالانکہ ٹی وی نے فائدہ نہیں پہنچایا, اتنی تباہی مچائی, عقائد خراب کر دیے, تہذیب بگاڑ دی, حیا کا خاتمہ کر دیا, اوریانیاں کو پھیلایا, ایڈورٹائز کے نام پر مسلمانوں کے گھروں میں ایسی فحاشی داخل کر دی ہے جس کا تصور بھی کبھی مسلمان نہیں کر سکتا تھا, اور شاید اتنی تیزی کے ساتھ حیا کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا تھا جتنی تیزی کے ساتھ اس فطری شیطانی آلے نے خاتمہ کر. اب مسلمان بڑا فلسفیانہ بحث کرتے ہیں کہ صاحب اس کو ہم مفید کاموں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہاں صاحب, جب مفید کاموں کے لیے استعمال ہو جائے گا اس وقت دیکھ لیجیے گا, فی الحال تو خالی شر شر کے کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسی کے نتیجے میں فحاشی, اوریانیت, بوس و کنار, بدکاریاں, یہ ساری چیزیں اسی کے ذریعے سے مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو گئی, اور ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے اب کیا کہتے ہیں کہ صاحب ہم تمہارے ان مقدس شخصیات کو پامال کر کے رکھ دیں گے اور مسلمان یہ کام کر رہے ہیں. ہم تو کبھی تصور, ہمارے بزرگوں کا مزاج تو یہاں تک رہا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا فوٹو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ بار بار ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کی عظمت ہماری نظروں سے گر جائے گی. ہم تو جب وہیں جا کر حاضر ہوں گے وہیں جا کر کے دیکھیں گے. ہم بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کو بھی نہیں دیکھیں گے, کیونکہ بار بار دیکھنے کے نتیجے اس کی عظمت کم ہو جاتی ہے. تو جب ہم ٹی ویوں پر اپنی مقدس شخصیات کو دیکھیں گے اور ٹھنڈے پیڑوں کو برداشت کر لیں گے یا خوشی خوشی دیکھنے لگیں گے, کچھ دن کے بعد شوق ختم ہو جائے گا, ان شخصیات کی عظمت ہی ختم ہو جائے گی, اور پھر ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے کل کو کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا کہ صاحب نعوذ باللہ من ذالک میں محمد ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ خرابیاں امت کے اندر پیدا ہو جائیں گے, بعد والے پہلے والے لوگوں کو برا والا کہنے لگیں گے, اس وقت خدا کے عذابوں کا انتظار کیا جانا چاہیے. کس قدر بے حسی کا عالم ہے امت پر کہ ایسے سنگین عذاب آنے کے باوجود مست ہیں, تاجر ہیں وہ مست, نوجوان ہیں وہ بے فکر, لڑکیاں ہیں وہ آوارہ, مسجدوں کا انتظام چلانے والے وہ بکر, تمام طبقات جو ہیں وہ اپنی ان پرانی سرگرمیوں میں اسی طرح سے مست ہیں, کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے اس سے بڑے کسی عذاب کا. بزرگوں یہ بھی حسی کی مثال مانی جاتی ہے, ایک قوم تباہ ہو جائے دوسری قوم سمجھے کیا اسما شاخ مست, ہم بچ گئے, اور بچ گئے اس کے بعد پھر عبرت حاصل نہیں کریں گے تو تیار رہنا چاہیے دوسروں کو بھی. اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں, چاہے بوڑھے ہوں یا جوان. اس رمضان میں جتنی رمضان کی توہین کشمیری قوم نے کی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کی. کھلم کھلا جس طرح سے لوگوں نے روزے توڑے ہیں, حتیٰ کہ جہاں زلزلے آئے وہاں ایک طرف سے منظر کیا تھا, کچھ لوگ سڑکوں پر بھکاری کی طرح پھر رہے ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, لٹے ہوئے مکانات ہیں. ٹھیک اسی جگہ پر دوسری طرف بس میں 9-10 بجے نوجوانوں کی ٹیم بس کے اندر چائے پکا رہی ہے, اسی اڑی کے بازار کے اندر. ایک طرف سے لٹے ہوئے مکان تھے, دوسری طرف وہی بس کے اندر نوجوانوں کی ٹیم تقریباً 20 ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صاحب چائے بن رہی ہے اور سگریٹ پی جا رہی ہے. اسی گاؤں کے اندر جہاں تباہیاں ہیں اسی گاؤں کے اندر نوجوان لڑکے چرس پی رہے ہیں. جب صورتحال قوم کی بے عزتی کی یہ ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ شانوں کے غضب کو جلال نہیں آئے گا اور کیا ہوگا. اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنی نمازوں کو درست کریں, اور اس سے آگے اور زیادہ تباہی یہ کہ جن جن علاقوں میں یہ خرابیں پیدا ہو گئی وہاں عیسائی جا کر مسلمانوں کے بچوں کو اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں, آگے چل کر ان کو عیسائی بنائیں گے. کھلم کھلا ان کو کہہ رہے ہیں تم عیسائیت قبول کرو, اس کے بعد اس کے نتیجے میں ہم تمہیں تمہارا مستقبل محفوظ کریں گے, تمہیں مکان بنا کر دیں گے, تمہیں شر دیں گے, تمہارے بچوں کو پالیں گے, بیواؤں کو مدد دیں گے. تو عیسائی الگ محنت کر رہے ہیں, مرزائی الگ محنت کر رہے ہیں, شیعہ الگ محنت کر رہے ہیں, سیدھے جا کر کے کہہ رہے ہیں تم شیعہ قبول کرو 2.5 لاکھ روپے لے لو. تو گویا ان بیچاروں کی دنیا بھی گئی, ان بیچاروں کا دین بھی گیا, اور جو دنیا سے دفن ہو گئے کسی نے جنازہ نہیں پڑا, کوئی کفن کرنے والا نہیں. ساری حکومت مل کر کے وہاں بڑی بڑی حکومت کہہ رہی ہے کہ صاحب یہ جو مٹی کے نیچے دب گئے ان کو دفن ہو گئے ان کو مت نکالو. اب کیوں نکالو؟ اس لیے کہ نکالیں گے تو دفن کہاں کریں گے, اس لیے ہو گئے ہیں مٹی کا حصہ, اب کیا فائدہ نکالنے سے. تو جب حکومتیں فیل ہو جائیں, اللہ کی طاقت کے سامنے دنیا کی اسی کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کبھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ یہود و نصارہ وہ تو اس سے زیادہ فحاشی میں ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ شانوں کا عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ بزرگو, اجنبی لڑکا اگر برائی کرے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, لیکن اگر ہمارا بچہ گڑبڑ کرتا ہے تو اس کا غصہ آتا ہے. مسلمان نے جب یہ کہا یا لا الہ الا اللہ محمد, یا اللہ آپ میرے اللہ, میں آپ کا بندہ ہوں, اس کے بعد مسلمان اس کلمہ پڑھنے کے مدے میں خدا کو اپنا اور اپنے آپ کو خدا کا بناتا ہے, اس کے بعد یہ مسلمان جب غلطی کرتا ہے تو اللہ کے غضب کو جلا لاتا ہے. باقی جو غیر ہیں وہ تو ہیں ہی, ان کے لیے تو جہنم طے ہے, ان کو دنیاوی زندگی میں جتنا مزہ اٹھانا ہے اٹھانے دیں گے, اور اللہ تعالیٰ شان ان کو دنیاوی مزہ اٹھانے دیں گے. اس میں بیچ میں کوئی قرآن کریم میں بھی ہے اللہ تعالیٰ شان ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی پر رونق زندگی کو دیکھ کر کے حیران مت ہو جائیے, یہ پر رونق زندگی ہم نے ان کو دنیا کے لیے دی ہے, آپ کے لیے پر رونق زندگی نہیں ہے. فلا تمدن عینک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرۃ الحیاۃ الدنیا لا یغرنک تقلبهم فی البلاد. اگر دنیا کی سرکش قوم ہے مگن ہو کر کے سرکش ہو کر کے روئے زمین میں پھر رہی ہیں تو تم ان کی طرف نہیں آ کہ ان کو جب کچھ نہیں ہوا تو ہم کو, تم اگر بغاوت کرو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا. زلزلوں کے متعلق جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں سے ایک حدیث ابو داؤد میں ہے, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے زلزلہ تنبیہ ہوگی, لیکن تنبیہ ہوگی جب تنبیہ قبول کرنے والے لوگ ہوں گے. اب جب ہم پر اوپر سے بھی عذاب آ گیا اور ہمارے سامنے مثال ہے قرآن کریم میں, اس لیے اللہ تعالیٰ شانوں نے پچھلی قوموں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے سامنے پچھلی قوموں کی تباہ حال بستیاں لا رہے ہیں, ان کی مثال ہیں, وہاں سے تم گزرتے ہو تم کو دیکھتے ہو کس طرح سے نام و نشان لینے والا بھی کوئی باقی نہیں بچا ہے, کوئی تذکرہ کرنے والا بھی باقی نہیں بچا ہے. اس زمین ایک قوم ہے نا اللہ اکبر, آج بھی بدکاری میں وہ آدمی جو مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں اغلام بازی, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں صدومی. کہ صدومی کیا چیز ہے؟ کہ صدوم اس جگہ کا نام ہے جس جگہ قوم لوط بستی تھی, اور وہاں اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنا فرشتہ بھیجا اور سارا ملک اپنے پاؤں پر اور سارا ملک اپنے پر پر اٹھایا اور اوپر سے زمین پر پٹک دیا, اور اوپر سے زمین پر پٹک دیا تو 5 لاکھ انسانوں کی بستی ختم ہو گئی. 5 لاکھ انسانوں کی بستی ختم ہو گئی. وہ جو گڈھا وہاں پر ہوا ہے اس گڈھے اور وہ گڈھا اسی میں موجود ہے, بحر میت وہیں پر ہے, اسی علاقے کا نام ہے صدوم. تو صدومی کے معنی بدکاری میں مبتلا, مرد مردوں کے ساتھ بدکاریاں کریں گے, عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کریں گے. تو اب اللہ تعالیٰ شانو بار بار قرآن میں کیوں تذکرہ کریں گے؟ کہیں تمہارے اندر یہ خرابی نہ آئے, اور اگر تمہارے اندر خرابی آئے گا تو وہی عذاب آ جائے گا. قوم شعیب کا تذکرہ بار بار کیا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا, ناپ تول میں کمی کرو گے ویسا ہی عذاب آ جائے گا. ملازم ملازمہ پوری پوری کرے, اگر پوری نہیں ملازم ڈیوٹی دینی ہے تو کم, تنخواہ لینی ہے تو پوری. قرآن نے کہا ویل للمطففین, تفصیف کرنے والوں کے لیے خرابی ہے کہ ڈیوٹی دیں گے تو کم اور تنخواہ لیں گے تو پوری. تفصیف کرنے والوں کے لیے خرابی ہے, جب مال دیں گے تو کم اور جب لیں گے تو پورا پورا. یہ تفصیف کرنے والوں کے متعلق قرآن نے بیان فرمایا. یہ جو پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے, یہ اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر یہ خرابیاں نہیں آئیں گی, اور اگر تم اسی لیے بیان کیا جا رہا تاکہ تمہارے اندر خرابیاں, اور جب تمہارے اندر بھی خرابیاں آئیں گے تو اسی قسم کا عذاب آ سکتا ہے. پچھلی قوموں پر عذاب آتا تھا, ساری قوم کو ختم کیا جاتا تھا, لیکن تم پر عذاب آئے گا تو کچھ کو عذاب آئے گا, کچھ کو نمونہ بنایا جائے گا باقیوں کے لیے. اور اگر باقیوں نے نمونہ نہیں پکڑا تو اس کے بعد پھر اگلے والوں کو بھی انتظار کرنا چاہیے. اس لیے بزرگوں اپنی نئی نسل کی خاص طور پر فکر کریں, یہ دیکھیں ان کا ایمان بچ رہا ہے یا نہیں. جب ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ہمارے تعلیمی اداروں میں کھل کر کے مسلمان لڑکوں کو ملحد بنانے کی مہم چل رہی ہو, کھل کر کے ان کو عیسائی بنانے کی مہم چلائی جا رہی ہو, باپ دینی جماعت کا ذمہ دار ہے. بیٹا کہتا ہے خدا کریم چوسمت تو جو خدایس نما سکیم مسمت, بیٹا کہہ رہا ہے. اور اسی معاشرے میں یہاں کے تمام تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کو بینتا فکر کرنی ہے کہ ہمارا بچہ صحیح حالت ہے یا نہیں. کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کا بچہ ہو سکتا ہے آپ کو کہے گا تو ایشو ڈیل میں سے. اس لیے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں, اپنے بچوں کے لباس کی فکر کریں, اپنے بچوں کی تہذیب کی فکر کریں. اور اگر تہذیب کی فکر نہیں کریں گے تو اگلی نسل مرتد ہو جائے گی اور ذمہ دار ہم ہوں گے. لہٰذا بزرگوں بھائیوں, اللہ تعالیٰ شانوں کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور آگے مزید کسی عذاب کے لیے انتظار کرنا چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو سنبھالیں کہ نہیں. آج کے تاجر, آج کے ملازم, آج کے نوجوان, آج کے تعلیمی ادارے چلانے والے افراد, جو مسلمان تعلیمی ادارہ چلا رہا ہے انگریزوں کے لباس کیوں پہنا ہے وہ اپنے بچوں کو؟ وہ مسلمان بچوں کی نسل ہے, ان کے والدین مسلمان ہیں, سارا سسٹم مسلمان ہے, پھر کیوں پہنا رہے ہیں انگریزوں کا لباس؟ یہ ٹائی گلے میں کیوں لٹکائی جا رہی ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ آخر ہم انگریزوں کی نمائندے ہیں یا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں؟ اور جب مسلمانوں کو امتی بننا قبول نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی مزید عذاب کے لیے انتظار کرنا چاہیے. اور پھر کہہ تو رہے ہیں محکمہ موسمیات والے, اور پھر سارے بے فکر بیٹھ جائیں گے, پھر کسی کی کوئی خدا کی طاقت کے سامنے انسانوں کی طاقت کیا کر سکتی ہے؟ وہ تو گورباچوف نے جب روس کے اندر زلزلہ آیا تھا اس وقت گورباچوف کو جب بار بار اخباری نمائندے جو ہیں وہ سوالات کرتے رہے تو آخر اس نے کیا کہا؟ جس خدا کا وہ انکار کرتے تھے وہ اس نے اسی خدا کے بارے میں اس نے کہا جب اوپر والا خلاف ہو جائے تو محکمہ موسمیات کیا کرے گا؟ اس لیے اپنی نسل کی فکر کریں, یہ انگریزوں کو لباس فرق کر دیں, اپنے کاروبار کو حلال بنائیں, رشوتوں کو ختم کر دیں. جو دفتروں میں ملازمت کر رہے ہیں وہ تنخواہیں لے رہے ہیں گورنمنٹ سے, پھر کیوں کام کرنے والوں سے وہ پیسہ لے رہے ہیں؟ اس کو زہر سمجھیں اپنے لیے. اور اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر قرآن کریم اللہ تعالیٰ شانہ بیان فرماتے ہیں اس عذاب سے ڈرنا صرف مجرموں کو نہیں آئے گا, ساری قوم کو آ جائے گا. واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا, اس عذاب سے ڈرنا جو عذاب صرف اس آدمی کو نہیں آئے گا جو غلطی کر رہا ہوگا, ساری قوم بھر آ جائے گا. واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا خاصا واعلموا ان اللہ شدید العقاب, اور اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا کر کے رکھنا اللہ کی طاقت بہت سخت ہے, سخت عذاب دے سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.